الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے 1 حصہ پوری مخلوق میں تقسیم فرمایا، چنانچہ کھربوں کھرب حصے بنے اور چھوٹا چھوٹا حصہ ہر کسی کو ملا، انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں پرندوں میں، جو محبتیں آپ دیکھتی ہیں یہ اس چھوٹی سی محبت کا نتیجہ ہے. اسی کی وجہ سے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں محبت ہوتی ہے، بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ یہ کل کتنے ہوں گے اور ہر کسی کو اس میں سے حصہ ملا. پھر حیوانوں میں، پرندوں میں جو محبت پائی جاتی ہے وہ بھی اسی کا حصہ، لیکن اللہ تعالی نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ان کا اظہار اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے. اب اللہ تعالی نے چونکہ بندوں کو اپنی رحمت میں سے حصہ دیا تو اللہ تعالی کو بندوں سے پیار ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالی انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہے. آپ بھی اگر کوئی چیز بنائیں تو اپنی بنی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اور بہترین صورت میں بنایا، اور ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ غور کریں کہ جس وقت ہماری ولادت ہوئی عین اسی لمحے جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، کہیں گدے کے ہاں، کہیں گھوڑے کے ہاں. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کے ہاں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے. پھر دوسرا انعام دیکھیے کہ جس لمحے ہماری ولادت ہوئی عین اسی وقت کتنے بچے اس دنیا میں تھے جو کافرہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے. ہمیں اللہ تعالی نے ایمان والی ماں عطا فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، یہ وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انبیاء دعائیں مانگتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرب قیامت میں وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو جس نعمت کو انبیاء مانگتے رہے اللہ نے بن مانگے وہ نعمت عطا فرما دی. تو سوچئے اللہ تعالی کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں. یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اللہ تعالی نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھا، اس کے حسن و جمال کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ تم ایسی ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو. بات کرتے کرتے وہ یہ کہہ گیا کہ اللہ کی قسم تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو. علم کا زمانہ تھا. بیوی نے کہا کہ جناب آپ نے جو قسم اٹھائی وہ غلط ہے. اس نے کہا میں نے ٹھیک اٹھائی، چلو علماء سے پوچھیں. اب علماء کی طرف رجوع کیا گیا تو وہ جواب دیں کہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. کسی نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں. چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک قسم اٹھائی، تمہاری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تمہیں ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا، لہذا قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کسی نے کیا اچھی بات کہی، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. تو واقعی اللہ رب العزت نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا. پھر اللہ رب العزت نے انسان کو عزتوں سے نوازا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. ذرا غور کریں کہ باقی مخلوق جب کھانا کھانا ہوتا ہے تو کھانے کی طرف اپنا سر جھکاتی ہے، گائے چارہ کھانے کے لیے سر جھکاتی ہے، بھینس سر جھکاتی ہے، بکری سر جھکاتی ہے، شیر چیتے کو دیکھیے شکار کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں. اللہ نے انسان کو وہ عظمت بخشی کہ اے میرے بندے تیرا سر تو صرف میرے سامنے جھکنے کے لیے ہے، اس کو کھانے کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ہاتھوں سے تیرا کھانا تیرے منہ تک پہنچا دوں گا. تو انسان کے منہ تک کھانا خود پہنچتا ہے، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ انسان کو اللہ نے عظمت بخشی، فرمایا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ما و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. تو سارا جہان انسان کے لیے اور انسان اپنے رب رحمان کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو عزتوں سے نوازا، اے انسان تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر دیکھیے کہ اللہ نے انسان کا رزق اپنے ذمہ لیا، فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. دوسری جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُ، جو کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، ہم اس کو معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے. اب جب رزق اللہ نے ذمے لے لیا تو دیکھیے ہمیں کتنی بڑی تسلی ہو گئی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، فرق یہ ہے کہ رزق پہلے پہنچتا ہے، موت اس کے بعد پہنچتی ہے. اگر کسی پہاڑ کے نیچے پانی کا ایک قطرہ ہو جسے کسی بندے نے پینا ہے، تو جب تک وہ بندہ پی نہ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی. پھر ہر کوئی مطلب کا پیار کرتا ہے. کہنے والوں نے کہا دنیا مطلب دی او یار، ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی. مثال کے طور پہ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس میں بھی غرض. ماں باپ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنیں گے، سیٹل ہو جائیں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری عزت کا سبب بنیں گے. اولاد کے دل میں یہ ہوتی ہے طلب کہ ماں باپ خرچ کریں گے، پڑھائیں گے تو ہم اچھے انسان بن سکیں گے. تو دونوں طرف طلب ہے. میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. بیوی خاوند کی ضرورت ہے، خاوند بیوی کی ضرورت ہے. استاد اور شاگرد کو دیکھ لیجئے، استاد پڑھاتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ ماہانہ ملے گا، شاگرد پڑھتا ہے کہ استاد کے پڑھانے سے میرے گریڈ اچھے آ جائیں گے. تو ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب نظر آئے گا، حتیٰ کہ پیر مرید کا تعلق بھی مطلب کا تعلق ہے. وہ کیسے؟ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری تربیت ہو، میں اچھا انسان بن سکوں، اور شیخ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر یہ اچھا انسان بن گیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. تو مطلب تو ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. تو ہر محبت کے پیچھے آپ کو کوئی مطلب نظر آئے گا. کائنات میں ایک محبت ایسی ہے جس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض نہیں، وہ بے غرض محبت ہے، اور وہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ساری دنیا کے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ساری دنیا کے لوگ فرعون کی طرح بدبخت بن جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں. پھر اللہ بندوں سے جو پیار کرتے ہیں وہ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. حدیث قدسی ہے، فرمایا اے میرے بندے، کل یریدک لنفسہ وانا اریدک لک، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت بے غرض ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس رہے، میرے ساتھ رہے، مجھ سے دور نہ جائے. اب انسان گناہ کرتا ہے شیطان کے بہکانے پر، اور گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کے کیسے کیسے سبب بنا دیے. یوں لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تل گئی ہے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے لیے، بہانے بنا دیے بخشنے کے. غور کریں تو حیرانی ہوتی ہے، اے میرے بندے، شیطان نے گناہ کروائے تجھے مجھ سے دور لے جانے کے لیے، میں نے بخشنے کے انتظام کر دیے تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے. کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اب مثلا غور کیجئے کہ دو فرشتے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک گناہ لکھنے والا. اللہ نے نیکی والے فرشتے کو افسر بنا دیا اور دوسرے کو ماتحت بنا دیا. جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی کا فرشتہ فوراً ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے دس نیکیاں لکھتا ہے. لیکن گناہ والا فرشتہ، اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھ سکتا، اس کو اپنے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے، این او سی لینا پڑتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے اس نے تو گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب تک کر نہ لے تم کیسے لکھ سکتے ہو. اب بندے نے فرض کرو گناہ کر لیا، وہ فرشتہ دوبارہ پوچھتا ہے اب تو کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو اس کا افسر اس کو کہتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، دل میں نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ اس کو معاف کر دیں تو تم جو لکھ کے کاٹو گے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، انتظار کر لو. چنانچہ کئی پہر تک وہ انتظار کرواتا ہے. اگر اس دوران انسان اس گناہ پر نادم ہو تو فرمایا الندم توبتن، دل میں نادم ہونا گناہ پر یہ توبہ ہوا کرتی ہے. اللہ دل کی ندامت کر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. فرض کرو کہ اس نے احساس ہی نہ کیا اور گناہ لکھ دیا گیا، پھر اس نے دوسرا گناہ کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، حتیٰ کہ اس بندے نے پانچ گناہ کر لیے. اس کے بعد اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ سنو، اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا ہم دس گناہ اجر دیں گے. ایک نیکی اس نے کی اور میں نے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھنی ہیں، میں دس نیکیاں نہیں لکھتا، تم پانچ گناہ مٹا دو اور باقی پانچ نیکیاں اس کی میں انٹری کر دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیے. پانچ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بقیہ پانچ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. کیوں؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اب فرض کرو کہ اس بندے نے خود نیکیاں بھی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ نے باقی جانداروں کو ذمہ لگا دیا کہ تم انسانوں کے لیے دعا کرو. چنانچہ حیتان، مچھلیاں پانی میں انسان کے لیے استغفار کرتی ہیں، بلوں میں چیونٹیاں استغفار کرتی ہیں، ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ کس لیے؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر ذرا اس سے اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معصوم مخلوق جن کو فرشتے کہتے ہیں ان کے ذمہ لگا دیا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے فرشتے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں انسان ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. اگر ایک ولی کے استغفار کی اللہ کے ہاں اتنی قیمت ہے تو فرشتے تو معصوم ہیں، سوچئے ان کے استغفار کی کتنی قیمت ہوگی. اللہ اس کو بہانہ بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ کس لیے کیا؟ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. پھر اللہ تعالی نے اور مہربانی فرمائی، جو انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، غسل کرتا ہے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، हत्ता के नमाज पढ़ने से भी गुनाह धुल जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि अगर किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर हो और वो रोजाना 5 मर्तबा उसमें गुसल करे तो बताओ उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल बचेगी। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके जिस्म पर तो मैल का नामो निशान नहीं होगा जो दिन में 5 मर्तबा नहाए। नबी साहब ने फरमाया, जो शख्स बाकायदगी से 5 नमाजें अदा करता है उसके दिल पर भी इसी तरह गुनाहों की मैल नहीं रह सकती। अब नमाज से भी दिल धुल गए। फिर वुजू के फिर जुमा के बारे में फरमाया कि जो बंदा एहतमाम के साथ गुसल करके अच्छे कपड़े पहन के खुशबू लगा के वक्त से पहले जुमा की नमाज के लिए आए तो हदीस पाक में है कि पिछले जुमे से लेकर इस जुमा तक के दरमियान जितने गुनाह थे अल्लाह सब गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। किस लिए ऐ मेरे बंदे, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर ईद का मौका आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि ये मेरे बंदे क्यों एक जगह पर इकट्ठे हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो अल्लामुल गुयूब हैं, दिलों के भेद जानते हैं, मगर फरिश्तों को गवाह बनाने की खातिर अल्लाह पूछते हैं लोग क्यों जमा हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, ये वो बंदे हैं जिन्होंने रमजान के रोजे रखे, तरावी पढ़ी, अब रमजान खत्म हुआ, ये ईद की नमाज के लिए इकट्ठे हो गए। उसके बाद अल्लाह पूछते हैं, अच्छा बताओ कि जो मजदूर पूरी पूरी मजदूरी करे उसका क्या बदला हो सकता है। तो फरमाया कि फिर उसके बदले उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए। तुम ऐलान कर दो, ऐ मेरे बंदो, जो ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए हो, कुमू मग़फूर लकुम, खड़े हो जाओ बख्शे बख्शा, ए हमने तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, मौला आप कितना करीम हैं, कितने मेहरबान हैं, सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं फरमाते, गुनाहों को उल्टा नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। ये किस लिए, ऐ मेरे बंदे, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये बात समझ में आती है, मां को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, तो अगर किसी वक्त बच्चा पोटी करे और उससे बू आ रही हो तो मां से जरा बर्दाश्त नहीं होता, जरा उसको फील होगा फौरन बच्चे को लेके जाएगी और उसके डायपर तब्दील करेगी, उसको धोएगी, साफ करेगी, नहलाएगी, फिर अच्छे कपड़े पहनाकर सुरमा लगाकर खुशबू लगा के लाएगी। जो बंदा उस बच्चे को देखता है उसको अपने सीने से लगा लेता है, वो बच्चा इतना प्यारा लग रहा होता है। इसी तरह अल्लाह ताला को बंदों से प्यार है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मेरे बंदों से गुनाह की नजासत की बू आए, लिहाजा जब कोई बंदा गुनाह करता है अल्लाह ताला किसी न किसी बहाने से उसके गुनाहों के मैल को उतार देते हैं। क्यों किया, ऐ मेरे बंदे, तू मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर एक और बात फरमाई कि मेरे बंदे, अगर तू मुस्कुराकर मिलता है अपने मुसलमान भाई से तो तेरे मुस्कुराने पर गुनाह माफ, अगर रास्ते से तूने कोई तकलीफ वाली चीज हटाई तो इस पर भी गुनाह माफ। इमातातुल अज़ा अनि तरीक। और फरमाया कि अगर तुमने जानवर से हुस्न सलूक किया इस पर भी तुम्हारे गुनाह माफ। चुनाचे बुखारी शरीफ की रवायत है कि बनी इसराइल की एक जानिया औरत थी, उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने इस पर उसके गुनाह को माफ फरमा दिया था। तो जानवरों के साथ अगर हुस्न सलूक पर गुनाह माफ होते हैं, जो बंदा अपने घर में अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، مسلمان پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، سوچئے پھر اللہ اس کے کتنے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں، اس پر بھی گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا، عائشہ، کسی کے فوت ہونے پر پڑھیں تو بھی اجر ملتا ہے، اور اگر تیل کا چراغ بجھ گیا اس پر بھی پڑھیں، اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ چراغ کا بجھ جانا چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، اللہ اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اس دنیا میں بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، اس سے بھی گناہ معاف۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ صحت کے عالم میں یہ عبادتیں کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا نہیں کر سکے گا، مگر تم ان کا حساب اسی طرح لکھتے رہنا جو صحت میں کرتا تھا، بیماری میں اس کا ثواب تم کنٹینیو کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور میرے فرشتو، تکلیف کی وجہ سے میرا یہ بندہ کراہے گا، مگر کراہنے پر تم نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھنا ہے۔ اور میرا یہ بندہ تکلیف میں اپنی کروٹ بدلے گا، تم نے کروٹوں کے بدلنے پر رکوع اور سجدے کا ثواب لکھنا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ بیماری سے اس طرح پاک ہوتا ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ نے سب بہانے بنا دیے، سبب بنا دیے کہ میرے بندے کے دل پر گناہوں کی میل نہ رہے، نجاست نہ رہے، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی عمر 90 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کلمہ پڑھتے پڑھتے اب تیری عمر 90 سال کی ہو گئی، تیرے سب گناہ میں نے معاف کر دیے، تجھ سے حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے، اور اے میرے بندے، تو زمین میں میرا قیدی ہے، اسیر اللہ فی الارض۔ زمین میں قیدی سے کیا مراد؟ کہ بس قید سے بندہ چھوٹتا ہے، سیدھا اپنے گھر آتا ہے۔ تم اس دنیا کی قید سے چھوٹو گے، سیدھا اپنے گھر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بچے بھی ہیں، تیرے نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم تیرے اہل خانہ کے بارے میں تیری شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو دھونے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا۔ حدیث پاک میں ہے، الصوم لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بدلہ اپنے ذمے کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ اے میرے بندے، تجھ سے قیامت کے دن دوسرے مطالبہ کریں گے انسان کہ تو نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے حقوق میں کوتاہی کی، عمل تیرے تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، تو ان کو پے آف نہیں کر سکے گا، لیکن میں تیرے اجر کو اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں تجھے اتنا اجر دوں گا تیرے سب بندوں کے حقوق کو پے آف کروا کے تجھے جنت پہنچا دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے کیسے انسان توقع کر سکتا ہے کہ عمل کی پیمنٹ اللہ کرے اور پھر وہ اتنی تھوڑی ہو کہ انسان دوسروں کو پیمنٹ ہی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا، میرے لیے تو نے روزہ رکھا، دیکھ میں تیرے گناہوں کو بخشوا کر تجھے کس طرح جنت پہنچاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتے۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مطلب یہی کہ اللہ اس امت کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ علماء نے ایک پیارا نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، احد عشر کوکبا، 11 بھائی اور 12ویں یوسف علیہ السلام، تو کل 12 تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کے قصوروں کو معاف کر دیا تھا، کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائی کے قصوروں کو معاف کر دیا، رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، اللہ اس مہینے کے صدقے بقیہ 11 مہینوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔